بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسباب زوال امت، یعنی مسلمانوں کے زوال کے اسباب، اور خاص طور پر مسلم اندلس یا اسلامی اسپین کے حوالے سے کہ وہاں مسلمانوں کا زوال اپنی نوعیت کا ایک منفرد زوال ہے. اس لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اسپین کی تاریخ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اور اسپین کی پوری تاریخ میں جو عبرتیں اور دروس پنہا ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھے اور وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں. لیکن مسلمانوں کے زوال پر جب بھی گفتگو ہوگی تو زوال کا سمجھنا مشکل ہے عروج کو سمجھے بغیر. وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب تک تاریکی سامنے نہ ہو روشنی کا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا. روشنی کا اندازہ نہ ہو تو تاریکی کو سمجھنا دشوار ہے. خیر کا جب تک اندازہ نہ ہو شر کو سمجھنا مشکل ہے، اور شر جب تک سامنے نہ ہو خیر کا حقیقی اندازہ بڑا مشکل ہے. اس لیے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کرتے ہوئے مسلمانوں کے عروج کے اسباب بھی پیش نظر رکھنے چاہیے. مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب پر جب بات ہوگی تو ایک بڑی بنیادی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور جس کو بھول جانے کی وجہ سے بڑی دقتیں اور الجھنیں پیش آتی ہیں. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب وہی ہیں جو کسی بھی قوم کے عروج و زوال کے اسباب ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر مغربی اقوام کو عروج حاصل ہوا، مغربی اقوام سے پہلے بہت سے دوسرے لوگوں کو عروج حاصل ہوا، تو جو اسباب مسلمانوں کے عروج کے تھے وہی اسباب ان کے عروج کے ہیں، اور آئندہ بھی اگر کسی قوم کو عروج حاصل ہوگا تو انہی متعین اسباب کی بنیاد پر حاصل ہوگا. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے بڑی قباحتیں اور بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج کے اسباب کلی طور پر مختلف ہیں غیر مسلموں کے عروج کے اسباب سے. کلی طور پر مختلف نہیں ہیں، بعض چیزیں مشترک ہیں بعض چیزیں الگ ہیں. لہذا خلاصہ میری اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے عروج و زوال کے مختلف اسباب مقرر فرمائے. جہاں وہ اسباب پائے جائیں گے ان قوموں کو عروج حاصل ہوگا، اور جہاں وہ اسباب پائے جائیں گے تو ان قوموں کو زوال حاصل ہوگا، زوال کا شکار ہونا پڑے گا. لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے. کچھ اسباب عروج و زوال وہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو غیر مسلموں پر منطبق نہیں فرماتا. کچھ اسباب وہ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں پر منطبق نہیں فرماتا. کچھ اسباب وہ ہیں جو مسلمانوں غیر مسلموں دونوں کے درمیان مشترک ہیں. لہذا تین قسم کے اسباب ہمارے سامنے آئے، عروج کے بھی اور زوال کے بھی. آپ ان کو چھ کہہ سکتے ہیں، تین اسباب عروج کے ہو گئے، تین اسباب زوال کے ہو گئے. وہ اسباب عروج جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ اسباب عروج جو صرف غیر مسلموں کے لیے ہیں، وہ اسباب عروج جو صرف غیر مسلموں کے لیے ہیں جو مشترک ہیں دونوں کے لیے، اسی طرح سے وہ اسباب زوال جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ اسباب زوال جو صرف غیر مسلموں کے لیے ہیں، وہ اسباب زوال جو مشترک ہیں. ان چھ اسباب عروج و زوال کو الگ الگ پیش نظر رکھے بغیر نہ مسلمانوں کی تاریخ کے بہت سے گوشے سمجھنا مشکل ہے، اس کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ آئندہ کے لیے مسلمان کوئی حکمت عملی اپنے لیے وضع کر سکتے ہیں. قرآن پاک کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ غیر مسلم مادی اسباب میں، تعداد میں اور وسائل کے اعتبار سے مسلمانوں سے ہمیشہ آگے رہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وسائل اور اسباب میسر تھے وہ کیا تھے اور فرعون کے اسباب و وسائل کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسباب و وسائل کیا تھے اور نمرود کے اسباب و وسائل کیا تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز میسر تھی اور آپ کے مخالفین کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک کارگل کے واقعے تک کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہو اور وہ مادی وسائل اور اسباب میں غیر مسلموں سے زیادہ ہوں، ہمیشہ کم رہے، جب مسلمان زیادہ ہوئے ناکام ہوئے، یہ ایک جنگ کا واقعہ نہیں، دو کا واقعہ نہیں، تین کا نہیں، سینکڑوں کا واقعہ ہے، اور جہاں مسلمان کامیاب ہوئے یہ بھی ایک دو واقعات نہیں ہزاروں واقعات ہیں، وہاں غیر مسلم تعداد میں، وسائل میں اور اسباب میں ہمیشہ زیادہ ہوئے، مسلمان ہمیشہ وسائل میں کم ہوئے، اس میں کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ مسلمانوں کی کامیابی کے جس باب کو اٹھا کے پڑھنا چاہیں آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی، چونکہ بہت کثرت سے بدر اور حنین اور احد کے واقعات بیان ہوتے ہیں، مسلمان ایک محبت اور عقیدہ سنتا ہے، اس لیے یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ یہ صرف بدر میں ہوا تھا، حالانکہ بدر میں نہیں ہوا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ سنت ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کے اسباب اور ہیں، اگر مسلمانوں کے لیے کامیابی کے اسباب مادیات، فوجوں کی تعداد، اسلحے کی تعداد، مال و دولت کی کثرت، یہ اسباب ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی بھی کامیابی نہ ہوئی ہوتی تاریخ میں، تاریخ میں ہمیشہ ناکام ہوتے، لیکن مسلمان تاریخ میں جب بھی کامیاب ہوئے ان اسباب کے باوجود کامیاب ہوئے، تو اگر تاریخ کوئی سبق ہے تو آج کارگل سے لے کر اور بیک آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے چلی جائیں، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اسباب کی قلت کے باوجود، تعداد کی کمی کے باوجود اور مال و دولت کے نہ ہونے کے باوجود، اور غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مقابلے میں جب بھی ناکامی ہوئی تو کبھی بھی وہ اسباب اور وسائل میں کم نہیں تھے، اسباب و وسائل میں ہمیشہ زیادہ تھے، ایک ایک کا اور ایک ایک لاکھ کا مقابلہ بھی ہوا ہے، ایک ایک کا اور ایک ایک لاکھ کا مقابلہ بھی ہوا ہے، خالص دنیا دار قسم کے لوگ جن کو کوئی دینی احترام یا تقدس حاصل نہیں ہوا کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں، مثلا بابر جب آیا تھا تو شراب نوشی تک کا عادی تھا، اس کی زندگی اسلامی اعتبار سے کوئی معیاری نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے برا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، مسلمانوں کی تاریخ کی ایک محترم شخصیت ہے، لیکن خالص ہمارے جو دینی اعلیٰ معیارات ہیں اس کی روح سے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن 20,000 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور 3.5 لاکھ کی فوج کو شکست دے کے حکومت قائم کی جو 350 سال قائم رہی، جس میں کسی کا اختلاف مسلم غیر مسلم مورخ کا نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمانوں کی کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بہت متقی نہ ہوں، تو کم از کم اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ تقویٰ کے اونچے معیار کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، وسائل کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، پھر وہ کیا اسباب ہیں جن سے مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، اس پر پہلے غور کر لیں، اس کے بعد خود بخود ہمارے سامنے وہ اسباب آ جائیں گے جن کے ذریعے مسلمانوں کو زوال کا شکار ہونا پڑتا ہے، پھر ہم مسلم اسپین کی مثالیں دے کر دیکھیں گے کہ وہاں یہ واقعات کیسے ہوئے۔ قرآن پاک نے ایک چیز بتائی ہے اور مختلف انداز میں، مختلف صورتوں اور مقامات میں اس کو بیان کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی برتر رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اچھا، اسی طرح سے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، دیکھیے عربی زبان میں تاکید کسی بات کو امفیسائز کرنے کے اور کسی بات پر زور دینے کے بہت سے طریقے رائج ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں، انگریزی یا اردو یا کم از کم فارسی میں نہیں ہے، باقی زبانوں کا مجھے پتہ نہیں، عربی زبان میں تاکید کے بے شمار درجات ہیں، ان میں سے جو اعلیٰ ترین درجات ہیں تین، وہ سارے کے سارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو استعمال کرنے کے لیے استعمال فرمائے، کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر اور مسلمانوں کے مفاد کی خاطر، یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اور امت مسلمہ کے تحفظ کی خاطر پیش قدمی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہاں اس آیت میں دیکھیں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، عربی زبان میں لام زبر کے ساتھ ہو کسی فعل کے شروع میں تو اس سے تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہوگا، اور اس کے آخر میں نون آئے تو اس سے مزید تاکید پیدا ہوتی ہے. نون اگر ہلکا ہو جزم کے ساتھ خفیفہ وہ ہلکی تاکید ہوتی ہے، اور تشدید کے ساتھ ہو تو زیادہ تاکید ہوتی ہے. یعنی اب اس کا ترجمہ اردو میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اور لازماً ضرور بضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. اب دو چیزیں تو یہ ہوئیں کہ پہلی بات تو مقصد کاوش ہے کہ جو اس کاوش کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کاوش کا الٹیمیٹ ہدف اور مقصد کیا ہے. اگر اس کا مقصد اللہ کے دین کا تحفظ اور اللہ کے دین کی بقا اور نشر و اشاعت ہے، یا اللہ کے دین پر کاربند لوگوں کا تحفظ یعنی امت مسلمہ اور مسلمانوں کا بقا اور تحفظ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، یہ وعدہ ہے، اس میں کوئی تخلف کا امکان نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے میں تخلف نہیں کرتا. دوسری بات جو مسلمانوں کے لیے کہی گئی، پہلی بات تو مقصد ہو گئی، دوسری بات جو مسلمانوں میں عروج اور کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور کامیابی سے یہاں مراد اس گفتگو میں اس دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی تو لازماً ہوگی، ہم یہاں اس دنیا کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں. آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ اس دنیا میں شکست بھی ہو، قتل ہو، جو بھی ہو، نقصان ہو، وہ تو ہوئے گی. یہاں ساری گفتگو اس دنیا کی کامیابی کی. مقصد نمبر ایک، نمبر دو تنظیم اور وحدت. اگر مسلمانوں میں وحدت ہوگی، مسلمانوں میں یکجہتی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آئے گی. اس بات کو قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، بیسوں جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کلمہ متحد رہے گا، اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اگر تم ملت واحدہ بنے رہو گے، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح سے سلوک کرو گے، مختلف اسالیب ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے، یعنی تمہارے اندر وحدت اور یکجہتی برقرار رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے گا. یہ دوسری شرط ہوئی، مقصد، پھر اتحاد. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، وہ ہے تنظیم، کہ مسلمان آپس میں متحد بھی ہوں اور ایک منظم انداز میں کام بھی کرتے ہوں، اور ایک قائد کے تحت جو بھی کام ہے، یعنی یہ میری یہ مراد نہیں کہ پوری دنیا اسلام میں کوئی ایک ہی قائد ہو، بعض معاملات کے لیے ایک ہی قائد ہوگا، بعض معاملات کے لیے ہزاروں ہوں گے، یہ ایک آپ ایک کام کر رہی ہیں اس کا ایک قائد ہونا چاہیے. اس چھوٹی سی کاوش کا اگر ہدف اس کا نیک ہے، اور یقیناً نیک ہے، اور دلوں میں یکجہتی اور یکسانیت موجود ہے، اور امید ہے کہ موجود ہے، تنظیم ہے، بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ہے، اور قائد میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، اور قائد کے پیچھے قوم متفق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے سارے وعدے ہیں. لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی ٹوٹ گئی، تو پھر کامیابی کا عمل وہیں رک جاتا ہے. بعض اوقات ہدف کو انسان ڈکلیئرڈ ہدف تو کوئی اور ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی نازک چیز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. پروناؤنسڈ ہدف کوئی اور ہوتا ہے، اللہ کا دین قائم کرنا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا سے بڑا کوئی ہدف نہیں ہو سکتا. لیکن دل کی گہرائیوں میں ہر شخص خود جانتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، ہر شخص دل کی گہرائیوں میں خود جانتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، واقعی اللہ کی رضا ہے یا کچھ اور ہے. بظاہر جان قربان کر دینے سے زیادہ قربانی کوئی نہیں ہو سکتی، انسان اپنی جان قربان کر دے، لیکن حدیث میں آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کئی مستند کتابوں میں یہ حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ احادیث میں سے ہے، کہ روز قیامت لوگ پیش کیے جائیں گے، اور ایک شخص کے بارے میں پورا ریکارڈ نام اعمال کا صاف ہوگا کہ جی اس نے بڑی بہادری سے میدان جنگ میں کام کیا، اپنی جان قربان کر دی، اور کوئی اور چیز اس کے خلاف ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، لیکن حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو جو گواہان یا دستاویزات لکھنے والے فرشتے اور ملائکہ سامنے آئیں گے کہیں گے جی اس نے تو بہت اپنی جان تک قربان کر دی اور یہ سب کر دیا. تو اس سے سوال ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے, مجھے یہ کہا جائے کہ بڑے مجاہد اسلام ہیں, بڑے غازی اعظم ہیں اور بڑی جان قربان کی تھی, میری بہادری کے چرچے ہوں, میری بہادری کے لوگ قصے سنایا کریں, میرے بعد مجھے بطور مثال کے پیش کیا کریں. تو وہ اعتراف کرے گا کہ مقصد یہی تھا. تو ارشاد ہوگا کہ فقط قیل, یہ تو کہا جا چکا, جو مقصد تھا پورا ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ بہادری کے چرچے ہوں, چرچے ہو گئے. مقصد یہ تھا کہ لوگ بعد میں زبور مثل بنا دیں بہادری اور جرت اور ہمت میں, شجاعت کی داستانیں جب لکھی جائیں تو تمہارا نام بھی لکھا جائے, وہ تو لکھا جا چکا. لہذا جو چیز رضا الہی کے لیے نہیں ہوئی اس کا اللہ کے یہاں کوئی صلہ نہیں, لہذا جہنم. یہ ایک مثال ہے جس کو آپ ایک رمز بھی کہہ سکتے ہیں, ایک رمزیہ, ایک سمبولک مثال ہے. اس طرح کی اور کئی مثالیں حدیث میں آئی ہیں لیکن یہ ایک جملہ کافی ہے اس طویل حدیث میں سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بنیادی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے ضمانت اور شرط کا درجہ رکھتی ہے وہ اخلاص نیت ہے اور ہدف کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی. مسلمانوں میں بہت تھوڑے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم کسی کفر یا کسی بدی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی یہ کہہ کے کھڑا نہیں ہوتا کہ ہم بدی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا ہم دنیا کمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جتنے لوگ کھڑے ہوئے ماضی میں اور یا آئندہ کھڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے خوبصورت نعروں سے کھڑے ہوتے ہیں, خوبصورت عنوانات کے تحت کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بظاہر آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں کامیابی نہیں ہوتی. تو یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ جی وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا تھا, فلاں صاحب کو, فلاں بزرگ کو, فلاں تحریک کو تو کامیابی نہیں ہوئی. ماضی میں بہت تاریخ میں آپ کو ملیں گے درجنوں. ہم نہیں کہہ سکتے, دلوں کا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے اور ہدف کے ساتھ اس طرح کی وابستگی نہیں ہے کہ واقعی رضا الہی مطلوب ہو اور کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے اور اس کا فیصلہ ہر شخص خود ہی کر سکتا ہے. یہاں ایک سوال ممکن ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہو اور ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, نہ آپ میرے دل کا حال جانتی ہیں نہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں. آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو بول رہا ہے ویسے بکواس کر رہا ہے, وہ اوپرے دل سے یا دل سے بول رہا ہے. آپ کے پاس اس کو ناپنے کا بظاہر کوئی پیمانہ نہیں. ممکن ہے میں اخلاص سے بات کر رہا ہوں, ممکن ہے عدم اخلاص ہو. اسی طرح سے مجھے نہیں معلوم کہ جو بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے. سب کے دل میں ہوگا لیکن کوئی میرے پاس ترازو نہیں ہے اس کو جانچنے کے لیے. اس میں صرف ایک چیز یاد رکھیں, ایک اصول دین کے مزاج شناسوں نے اور شریعت کے ماہرین نے بتایا ہے کہ آپ جس کے تعاون سے, جس کی سرپرستی میں, جس کی رہنمائی میں, جس کے مشورے سے کوئی دینی کام کرنا چاہیں, اس کے معیار کو جانچنے کا یا اس کے اخلاص کو جانچنے کا کیا ذریعہ ہے, اس پر آپ جانچ کے دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کی دعوت پر آپ لبیک کہیں, کیا اس کی زندگی, اس کا رہن سہن, اس کا عام اٹھنا بیٹھنا بحیثیت مجموعی اسلام کے مطابق ہے؟ کمزوریاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ایک دو کمزوریوں پر مت جائیں. مجھ سے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, ہم میں سے ہر ایک سے ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے, ہر انسان سے ہوتی ہے. ایک دو تین غلطیاں اگر کسی سے ہوئی ہیں اس سے کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو, لیکن عمومی طور پر اگر کسی کاوش کرنے والے کی, کسی تحریک کے قائد کی, کسی ادارے کے سربراہ کی زندگی اسلامی احکام کے مطابق ہے بائی اینڈ لارج, تو گویا پہلی شرط پوری ہو گئی اور ہم اس کے بارے میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا. یہ تو ایک سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اس معیار پر جانچنے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس دور میں جو عام مخلص لوگ ہیں, جن کے بارے میں آپ کا عام تاثر یہ ہے کہ مخلصین ہیں اس دور کے, ان مخلصین کی رائے اس کے بارے میں اچھی اور مثبت ہو. لوگ عام طور سے اچھی رائے رکھتے ہوں, آپ 10-5 آدمیوں سے جا کے پوچھیں کہ جی فلاں صاحب نے یہ دعوت دی ہے کہ تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو لوں گا اور جناب ان کو دین کی تعلیم بھی دوں گا, کمپیوٹر بھی سکھاؤں گا, میں یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, تو آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں. اور 10 آدمی کہیں ہاں جی واقعی بڑے مخلص آدمی ہیں ہم جانتے ہیں 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے، ٹھیک ہے کافی ہے، آدمی دوسروں کی گواہی پر فیصلے کرتا ہے، دوسروں کی ہدایت اور مشورے پر ہی کام کرتا ہے، دوسروں کے بتانے سے بہت سے کام آدمی قبول کر لیتا ہے، سودا خریدنے جائیں مکان خریدنے جائیں تو ایک آدمی مکان سے نکلے گھر سے کہ جی میرا مکان ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، دستاویزات دکھائے آپ قبول کر لیتی ہیں کہ ہاں واقعی، حالانکہ جھوٹ کا امکان ہر جگہ رہتا ہے لیکن بائی ان لارج آدمی مان لیتا ہے، تو اگر اہل دین اور اہل اخلاص اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو آپ اس کو مان لیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنی اس دین کی دعوت یا دین کی کاوش کے نام سے دنیا سازی کا کام نہ کیا ہو۔ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں کہ جی کہیں چپراسی تھا فلاں جگہ، کلرک تھا، ڈرائیور تھا کسی جگہ، میں خدا نخواستہ کسی چپراسی یا کلرک یا ڈرائیور کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن وسائل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں کسی کے مثلاً، اور اس کے بعد وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اور لوگوں کی تربیت کا اور اصلاح کا کام شروع کر دے، اور بعد میں معلوم ہو کہ جی 10 کوٹھیاں ہیں اسلام آباد میں اور پجیروں میں پھرتے ہیں، جہازوں میں آتے جاتے ہیں، تو ایک بدگمانی کا خاصا ذریعہ موجود ہے کہ جی اگر اس سے دنیا داری مقصود نہ ہوتی تو اچانک دیکھتے دیکھتے پردہ عدم سے یہ چیزیں وجود میں کیسے آ گئیں۔ یہ وہی تو شخص ہے جو جس کی زندگی ہمارے سامنے تھی بظاہر، یا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بغیر وسائل کے اچانک اس طرح سے دین کا کام شروع کرنے کے بعد وسائل آ جائیں تو ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور آدمی اس بدگمانی میں حق و جانب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تین چیزیں پیش نظر رہیں کہ اس نے دنیا سازی کا کام اس سے نہ کیا ہو، اس دور کے عام مخلصین کی رائے اس کے بارے میں اچھی ہو، اور اس کی عام زندگی عمومی طور پر اسلام کے احکام کے مطابق ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو، دہیں 100 میں سے ایک غلطی ہو گئی، 2 ہو گئیں، 10 ہو گئیں، یہ معافی کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا تو بندے کیوں معاف نہ کر دیں۔ لہٰذا یہ ایک ضمنی بات بیچ میں آ گئی۔ سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ہدف اور مقصد کے ساتھ آدمی مخلص ہو، اور جس میں اخلاص کے پیمانے کے یہ چند معیار ہیں جس کو سامنے رکھ کے ہم طے کر سکتے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے کس میں نہیں ہے، کسی میں بہت زیادہ اندازہ ہوگا کسی میں کم اندازہ ہوگا، اور دوسرا معیار یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی ہو اور اسلام کی بنیاد پر وہ جمع ہوئے ہوں، اور تیسری بات یہ کہ ان میں تنظیم ہو، جو بھی تنظیم کے تقاضے جس دور کے لیے ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہوں، اور قیادت ان کو صحیح میسر ہو۔ یہ چاروں چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے۔ جہاں ان چاروں میں سے کسی ایک چیز میں خلل واقع ہو جائے پھر وہاں کامیابی کا معیار اسی طرح گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دعویٰ تو اسلام کے لیے کام کرنے کا ہوتا ہے لیکن دراصل ذاتی کوئی تشہیر مقصود ہے کسی کو، کہیں کوئی گروہی عصبیت ہے کہ جی فلاں علاقے کے لوگوں میں اور فلاں علاقے کے لوگوں میں بڑی نفرت ہے، وہ فلاں زبان بولتے ہیں یہ فلاں زبان بولتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت ہے، اور یہ اپنے علم برداروں اپنے حامیوں کو اسلام کے نام پہ لے آئیں، وہ اپنے حامیوں کو لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے تو دونوں بندے ہیں، دونوں اسلام کے علم بردار ہیں، دونوں کا نعرہ غیر اسلامی غیر شرعی نعرہ ہے، جاہلی نعرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ اس کو آئے گی نہ اس کو آئے گی، پھر جس کے اسباب و وسائل زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایسی بیسیوں مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جنگ ہوئی، بظاہر دونوں نے اسلام کا اور شریعت کا نعرہ بلند کیا لیکن جو دراصل جو دعوت تھی وہ عصبیت کی دعوت تھی، جاہلیت کی دعوت تھی، کسی نسل کے لیے جنگ کرنے کی، کسی جاٹوں کے اور غیر جاٹوں اور راجپوتوں کے درمیان جنگ تھی، یا فلاں گروہ ازبک کے اور تاجک کے درمیان جنگ تھی، یا ایرانیوں اور تورانیوں کے درمیان تھی جیسا کہ برصغیر میں ہوا کئی سو برس تک۔ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت کا وعدہ ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ مسلمانوں کے مفاد کی خاطر ہے نہ یہ اسلام کے مفاد کی خاطر ہے، یہ ایرانیت اور تورانیت کے تحفظ کے لیے ہے، یا ازبکیت اور تاجکیت کے، یا جاٹ اور راجپوت کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ راجپوت کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، نہ جاٹ کے، نہ ازبک کے، نہ کہیں کے، وہ تو ملت مسلمہ کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اس طرح کے گروہوں کی مدد کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اس میں پھر یہ جو مسلمانوں کے اسباب عروج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، غیر مسلموں کے اسباب عروج جو الگ ہیں جس میں خالص وسائل اور مادیت کی بنیاد پر ہے، جس کے پاس وسائل ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، مسلمان تعلیم جو جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جی فلاں جنگ میں دیکھیے فلاں کے اسباب زیادہ تھے، وسائل زیادہ تھے، اس کو کامیابی ہوئی، اس لیے کامیابی ہوئی کہ دونوں طرف سے غیر مسلمین یا غیر اسلامی نعرے پر لوگ اٹھے تھے، جہاں غیر اسلامی نعرے پر اٹھیں پھر جو اسباب عروج مسلمانوں کے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، اور اسباب عروج جو غیر مسلموں کے لیے ہیں وہ کارفرما ہوتے ہیں. اس میں جس کے وسائل زیادہ ہوں وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کے وسائل کم ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا. جس کی تنظیم اچھی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جس کی تنظیم کمزور ہوتی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. جس کی قیادت زیادہ فعال ہوتی ہے وہ کامیاب رہتا ہے، جس کی قیادت کمزور اور نالائق ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اس کے لیے تو یہ اسباب ہیں الگ سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وحدت اور یکجہتی برقرار نہیں رہتی، بظاہر ایک معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے آپس میں دل ٹوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بات قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں فرمائی ہے، سورہ منافقین میں تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا، کہ بظاہر تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ متحد ہیں ایک دوسرے سے، بظاہر یکجہتی معلوم ہوتی ہے لیکن دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یکجہتی کا وہ تعلق نہیں ہے جو امت مسلمہ میں آپس میں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی بہت سی کاوشوں کی ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ بظاہر ایک بہت بڑا گروہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن داخلی اختلافات اتنے شدید ہیں اور نفرتیں اتنی شدید ہیں کہ جی یہ تو فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، کامیابی ہوگی تو اس صوبے کے لوگوں کو ہو جائے گی، اس صوبے کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اس تحریک میں تو فلاں صوبے کے لوگوں کی اکثریت ہے، فلاں کی اقلیت ہے. اللہ تعالیٰ صوبہ جاتی بنیاد پہ کنسیڈر نہیں کرتا معاملات کو. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کے معیارات اور ہیں، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے. اگر ایک صوبے میں کچھ لوگ زیادہ مخلص ہیں اور دوسرے صوبے میں ویسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس اخلاص والوں کے لیے آئے گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو یا کسی بھی صوبے سے نہ ہو. اس لیے تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا یہ منافقوں کی علامت ہے جو بعض اوقات مسلمانوں کے گروہوں میں اور جماعتوں میں پائی جاتی ہے. بظاہر ایک معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑے وسائل بھی ہیں، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال و دولت بھی بقدر ضرورت موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قیادت ان کو ایسی ملتی ہے کہ وہ قیادت اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی اہل نہیں ہوتی، اور اس قیادت کی اپنی نالائقی کی وجہ سے مسلمانوں کے سارے جو اسباب عروج ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ قائد کو اس کی امت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. امام اور امت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتے ہیں. دونوں کا ماخذ ہے یعنی اصل، لفظی معنی عربی کے ماں یعنی اور کے معنی اصل اور جڑ. تو امت وہ ہے جو اصل اور جڑ سے نکلے، ایسی برادری جس کی جڑ یعنی جیسے ماں ایک ہوتی ہے برادری کی، اسی طرح سے امت کی برادری کی جڑ ایک ہو، اور امام ان کا ایک ہو، راستہ بتانے والا ایک راستے پر ان کو لے جا رہا ہو. امام کے معنی راستے کے بھی ہیں، امام کے معنی کتاب کے بھی ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً، تورات کو امام کہا گیا ہے اور واضح راستے کو بھی امام کہا گیا ہے. وَإِنَّهُمَا لَبِي اِمَامٍ مُبِينٍ، اور امام قائد کو بھی کہتے ہیں. لہٰذا امام جو مسلمانوں کا قائد ہو وہ اس طرح رہنمائی بھی فراہم کرے جو کتاب الہی میں دی گئی ہے، اور سیدھے واضح راستے پر ان کو لے کے چلنے والا بھی ہو اور قیادت فراہم کرنے والا بھی ہو. لیکن اگر امام میں یہ صفات نہ ہو تو باقی وسائل غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں تاریخ موجود ہیں، میں بھی اسپین سے چند مثالیں آپ کو دوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ کیسے ایسا ہوا اور کیوں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. یہ اسباب ہیں جو عام طور سے مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب رہے. جہاں جہاں یہ اسباب ختم ہوئے وہاں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. مسلمانوں کی ناکامیوں کی داستانیں ہندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. جہاں 1000 سال حکومت کی تھی آج وہاں مسجدوں میں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گائے بنتی ہیں، جانور بنتے ہیں، گھوڑے گدھے بندھے ہوئے میں نے مسجدوں میں دیکھے ہیں. ایک بڑے بزرگ تھے جو برصغیر کے ایک روحانی سلسلے سے ان کا تعلق تھا، مجدد الفسانی سے، حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی، ان کی ایک درسگاہ تھی، ان کی خانقاہ تھی جہاں ہزاروں آدمیوں نے دینی تربیت پائی، شاید لاکھوں آدمیوں نے. اب وہ کسی اس پر جو ہندوؤں کا طبقہ ہے، چماروں کا، چوڑوں کا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے ایک حصے میں وہ سور باندھتے ہیں، ایک حصے میں اپنا گندگی صاف کرنے کا سامان رکھتے ہیں، اور ایک حصے میں شاہ محمد آفاق صاحب کی قبر ہے. میں خود گیا تھا وہاں، میں نے خود جا کے دیکھا ہے. یہ بھی کیفیت ہے سینٹرل ایشیا میں، جہاں سے امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی جیسے ائمہ حدیث اٹھے جن کے بارے میں کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے، ہزاروں لاکھوں اہل علم وہاں سے سامنے آئے اور جس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غالباً ابو داؤد میں ہے اور شاید ترمذی میں بھی ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور کی مجلس میں قریب آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ لو کان العلم بسریا لنا لہ رجال من ہؤلاء، کہ اگر علم دین سریا ستارے پر بھی ہوتا تو ان کی قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو سریا سے ستارے سے اتار کے اس کو لے آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق اسی علاقے سے تھا، یہ جو سینٹرل ایشیا اور ایران کے شمال کا علاقہ کہلاتا ہے، تو اس کے صداقت سامنے آئی حضور کے تشریف لے جانے کے 100-125 سال کے اندر اندر ہزاروں نہیں لاکھوں اہل علم یہاں سے پیدا ہوئے۔ لیکن خود میں نے جا کے دیکھا بڑی بڑی مسجدیں اور بڑے بڑے درسگاہیں شراب خانے بنا دیے گئے، اور تقریباً 70 سال وہ شراب خانے بنے رہے، اور ایک ایسی بڑی درسگاہ جو شاید پورے ایشیا میں اس سے خوبصورت کوئی تعلیمی درسگاہ نہ ہو، جو مرزا الغ بیگ غالباً امیر تیمور کا سمرقند میں ہے، اس کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ سمرقند جب مسلمانوں کی کسی آثار قدیمہ کی تصویر آتی ہے تو ایک بہت بڑی عمارت ہے جس کے تین طرف تین دروازے ہیں آمنے سامنے، وہ مرزا الغ بیگ کا مدرسہ کہلاتا ہے۔ اس سے خوبصورت عمارت کسی تعلیمی ادارے کی کم از کم ایشیا میں نہیں میں نے دیکھی، اور کئی سو سال وہ دینی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ اس میں تھیٹر ہے، ناچنے گانے والے اور ناچنے گانے والیاں آتے ہیں، ناچتے ہیں وہاں، اور بد اخلاقی اور بد کرداری کے مظاہر روز وہاں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زوال ایسا ہے کہ وقتی طور پر، یا تو جیسے مثلا سینٹرل ایشیا ہے، 70 سال ہوئے، اب اللہ کے فضل سے وہاں دوبارہ ایک نئی لہر اٹھی ہے، آئندہ 30-40-50 سال میں حالات بدل جائیں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اب مسلمانوں کی حکومت ہے، برے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، وہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے قائد بھی ہیں، جیسے مسلمان ہوں گے ویسے ان کے قائد بھی ہوں گے۔ لیکن ہندوستان میں بھی کم از کم 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، ان کا وہاں وجود ہے، تعلیمی ادارے ہیں، مسجدیں کچھ نہ کچھ خالی کرا لی ہیں، کچھ خالی ہو جائیں گی، اور بہرحال ایک تعداد ان کی وہاں موجود ہے۔ لیکن اسپین کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ اسپین میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، اور اعلیٰ ترین معیار جو علم اور فکر اور تہذیب و تمدن کا ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں نے وہاں پیش کیا۔ دنیا اسلام کے جید ترین اہل علم اسپین سے پیدا ہوئے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا مقابل، جن کا نظیر دنیا اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ پرتگال اور اسپین یہ دونوں ایک مسلمانوں کے علاقے میں شامل رہے۔ موجودہ پرتگال جو آزاد ملک ہے، اس کا تقریباً 70-75% حصہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا ہے، اور موجودہ اسپین کا پورا جنوبی علاقہ یہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا، اٹلی کا جنوبی حصہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا، اور موجودہ فرانس کا ایک علاقہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا، اور اس کو ناکامی ہوئی، وہ ایک الگ واقعہ ہے، کسی وقت تفصیل سے موقع ملا تو میں بیان کروں گا۔ لیکن اس پورے علاقے میں مسلمانوں نے جو اہل علم پیدا کیے، علم حدیث پر سب سے بڑی کتاب جنہوں نے تاریخ میں لکھی، افسوس ہے کہ وہ کتاب موجود نہیں ہے، زندہ ہم تک نہیں پہنچ سکی، اللہ کی مشیت تھی، لیکن محدثین مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ کتاب اگر آج موجود ہوتی تو شاید جتنی کتابیں حدیث کی موجود ہیں وہ سب ارریلیونٹ ہو جاتی، اور وہ ایک کتاب سب پر حاوی ہو جاتی۔ محدث کا نام تھا بقی ابن مخلد، اور مسند ان کی تھی، مسند بقی ابن مخلد، کئی سو سال موجود رہی، لوگوں نے اس کو دیکھا، استفادہ کیا، لیکن بعد میں کسی موقع پر اس کے نسخے ضائع ہو گئے، اور آج وہ کتاب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ بقی ابن مخلد کا تذکرہ تاریخ میں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے عجیب و غریب انسان تھے۔ امام شاطبی، جنہوں نے فلسفہ شریعت پر کتاب لکھی ہے، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں میں قانون کا طالب علم ہوں، قانون پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اور قانون دانوں سے واسطہ بھی رہتا ہے، میں پورے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم انگریزی، فرانسیسی اور عربی تینوں زبانوں میں اس درجے کی کتاب فلسفہ قانون پر کوئی موجود نہیں ہے۔ نہ انگریزوں کے پاس اس درجے کی کتاب ہے، نہ کسی اور قوم کے پاس اس درجے کی کتاب موجود ہے جیسا کہ امام شاطبی نے لکھی۔ الموافقات فی اصول الشریعہ 4 جلدوں میں ہے، الموافقات فی اصول الشریعہ، اور اس طرح لکھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شاطبی کے زمانے میں جو علوم و فنون تھے، جو بھی علوم و فنون ان کے زمانے میں تھے، وہ سارے کے سارے شریعت کی خدمت کے لیے غلاموں کی طرح سربستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ادب اور لٹریچر اور منطق اور تاریخ اور فلسفہ، کوئی فن ایسا نہیں ہے جس سے انہوں نے شریعت کے حقائق کے ثابت کرنے کا کام نہ لیا، اور اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ بالکل جیسے ایک سائنس کا ایک ایکوریٹ نظام ہوتا ہے، اس نی ایکوریسی کے ساتھ شریعت کے سارے احکام ہیں۔ ایک ایک چیز کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نگینے جڑ دیے. آج اس کتاب کو سمجھنے والے ناپید ہیں, ایسے لوگ جو اس کو سمجھ کے پڑھ لیں اور مفہوم کو بیان کر دیں وہ بڑے ناپید ہیں. جس درجے کی کتاب ہے, اسپین کے آدمی, اسپین سے پیدا ہوئے تھے. موتا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے, اس کی جو سب سے عمدہ شرح ہے وہ اسپین کے قریب پرتگال کے رہنے والے تھے, امام ابو الولید الباجی. ابو الولید الباجی آپ نے نام سنا ہوگا, پرتگال کے رہنے والے تھے. نام اگر میں لینا شروع کروں تو سینکڑوں ناموں پہ بھی بات ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ مثالیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ علم اور فن کا کوئی میدان, حتیٰ کہ علم دین کا کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں اسپین کے لوگوں نے اعلیٰ ترین ماہرین پیدا نہ کیے ہوں, وہ ماہرین جن کی مہارت کا لوہا مغربی دنیا صدیوں تلک مانتی چلی آ رہی ہے. خالص عقلیات کے میدان میں آئیں, ارسطو کی منطق کو سب سے زیادہ جس نے سمجھا پورے یورپ کی تاریخ میں, یہ اہل یورپ مانتے ہیں, پورے یورپ کی تاریخ میں جس نے سب سے زیادہ سمجھا, اس کو ایکسپلین کیا, اور جس کی فہم اور تفسیر کے بموجب کئی سو سال تک یورپ کی درسگاہوں میں فلسفہ ارسطو پڑھا جاتا رہا, وہ قاضی ابو الولید ابن رشد تھے جن کا تعلق قرطبہ سے تھا. قرطبہ کے رہنے والے تھے ابن رشد, جن کی کتابیں فلسفے پر اور فلسفہ ارسطو کی تفسیر و تشریح میں یورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں, لیٹن میں ترجمہ ہوئیں, بقیہ زبانوں میں ترجمہ ہوئیں, اور کئی سو سال تک وہاں پڑھائی جاتی رہیں. جہاں کے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں اور درسگاہیں ایسی تھیں کہ یورپ کے لوگوں سے, یورپ کے ملکوں سے وہاں اسی طرح پڑھنے آیا کرتے تھے جیسے آج یہاں سے دنیا اسلام سے لوگ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ پڑھنے جاتے ہیں, تو اس طرح سے قرطبہ اور غرناطہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ حال ہے کہ آج آپ جا کے دیکھیں تو چند ہزار مسلمان شاید آپ کو ملیں گے, اور اب تو چلیے مسلمان ہونے شروع ہو گئے. آج سے 20 سال پہلے, 50 سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ شاید دیکھے سے بھی کوئی مسلمان نہ ملتا. مسجدوں کی حالت میں نے دیکھی ہے, میں کئی بار گیا ہوں, اس کی مثالیں میں دوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ کیوں ہوا, مسلمان اس طرح کیوں مٹ گئے وہاں سے, اس زوال کے اسباب کیا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور کیا خدا نخواستہ زوال کے وہ اسباب کسی اور جگہ تو نہیں پائے جا رہے؟ اگر خدا نخواستہ وہ اسباب زوال ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے بحثت ملت, بحثت مسلمان, کہ ہم ان سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں, کیسے ان کو ترک کر سکتے ہیں. یہاں سے گفتگو شروع کریں. جب مسلمان اسپین میں آئے, اور آپ کو معلوم ہے 92 میں تو باقاعدہ آئے تھے, 92 ہجری میں, یہ 92 ہجری اتفاق سے بڑا دلچسپ ہے, 92 ہجری ہی میں محمد بن قاسم سندھ آیا تھا, اور 92 ہجری ہی میں طارق بن زیاد نے اسپین پر قدم رکھا تھا. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کشتیاں جلانے کا, اس کو تو ضرب المثل ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہنا کہ طارق بن زیاد سے پہلے اسپین میں مسلمان نہیں تھے, یہ صحیح نہیں ہے. اسپین میں مسلمان تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا چکے تھے, اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی, ہر مسلمان تاجر مبلغ بھی تھا, داعی بھی تھا, اور وہاں مسلمانوں کی ایک تعداد موجود تھی ساحلی شہروں میں اور اندر کے علاقوں میں موجود تھی, سامان تجارت لینے جایا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین میں مسلمان پہنچ چکے تھے. لیکن بعض اسباب کی بنا پر, جس کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں, وہاں کے بعض مقامی لوگوں نے, غیر مسلموں نے اور بعض مسلمانوں نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ہمیں یہاں کے فلاں فلاں لوگوں کے ظلم و ستم سے بچائیں. چنانچہ موسیٰ ابن نصیر, جو اس علاقے کا سب سے بڑا جنرل تھا, اس نے خلیفہ کی اجازت سے, ولید کی اجازت سے اپنا دستہ بھیجا طارق بن زیاد کی سربراہی میں, اور وہ مشہور واقعہ ہوا جو آپ نے سنا. طارق بن زیاد کو اللہ نے کامیابی عطا کی اور وہاں پہلی مسلم ایڈمنسٹریشن قائم ہوئی. لیکن جب وہاں مسلم ایڈمنسٹریشن قائم ہو گئی اور وہاں کا مقامی حسن و جمال مسلمانوں نے دیکھا, محل وقوع, آبادی اور آب و ہوا, ہر چیز اتنی معیاری تھی کہ مسلمانوں نے غالباً جو نئی فتوحات تھیں جن علاقوں میں, سب سے زیادہ جس علاقے میں انہوں نے جا کے اپنے کو بسایا خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ, وہ اسپین کا علاقہ تھا. اسپین میں جا کے بسے. اب وہاں بسنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 کام کیے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے شہر بسانے شروع کیے، قرطبہ بسایا، غرناطہ بسایا، اور جو سابقہ قدیم شہر تھے ان میں مسلم آبادیاں انہیں لے جا کے بسائیں. اس طرح ان کی آبادی شہروں تک محدود ہو گئی اور دیہاتوں میں ان کی آبادی موجود نہیں تھی. یہ بعین ہی وہی صورتحال تھی جو حیدرآباد دکن میں ہوئی. حیدرآباد دکن پہ مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی جنوبی ہندوستان میں، اور ایک زمانہ تھا کہ پورے ہندوستان میں تہذیب کا، تمدن کا، علم کا سب سے بڑا مرکز تھا. انگریزوں کے پورے دور میں مسلمانوں کی کوئی تعلیمی یا ثقافتی سرگرمی ایسی نہیں تھی جس کو حیدرآباد دکن سے امداد نہ ملتی ہو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم دیوبند، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ، افراد میں مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ان میں سے ہر ایک کو انہوں نے جس طرح سے نوازا. پورے ہندوستان کے جس گوشے میں کوئی صاحب علم اسلام کے لیے کام کرنے والا تھا، حیدرآباد دکن کی حکومت نے اس کو نوازا. کوئی اس سے باہر نہیں تھا. بر صغیر کے بڑے بڑے لوگ انہوں نے چھان چھان کے بلائے، حیدرآباد میں اعلیٰ مقامات ان کو مناسب پہ فائز کیا. لیکن وہاں مسلمانوں کی آبادی 3-4 شہروں تک محدود تھی، اور دیہات جتنا تھا پورا کا پورا وہ غیر مسلم تھا. اسپین میں مسلمانوں کی آبادی شہروں تک محدود تھی اور دیہات غیر مسلم تھے. جب مسلمانوں کے خلاف حیدرآباد دکن میں بغاوت ہوئی تو پوری غیر مسلم آبادی جو دیہات میں تھی اس کو کھڑا کر دیا گیا، اور مسلمان شہروں میں محصور ہو گئے اور شہر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. باہر سے مدد نہیں جا سکتی تھی، سپلائز نہیں آ سکتی تھی، خوراک نہیں آ سکتی تھی، اور چند ہفتوں چند مہینوں کے اندر اندر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پتہ نہیں کہ حیدرآباد دکن کے لوگوں نے اسپین کے اس واقعے سے، اس مثال سے سبق کیوں نہیں لیا. انہوں نے اپنی آبادیاں دیہاتوں میں کیوں نہیں پیدا کیں؟ انہوں نے مقامی آبادی میں تبلیغ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے مقامی آبادی کو صرف اپنا ملازم اور کسان اور غلام یا اپنا مزارع اور ہاری سمجھنے پر کیوں اکتفا کیا؟ ان کو اسلام کی دعوت دے کے اسلام میں داخل کرتے، اپنا بھائی سمجھتے، اپنے برابر درجہ دیتے، تو اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے دیہات دیہات میں، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں سپاہی پیدا ہوتے؟ ایسا نہیں ہوا. ان کی اوور ویلمنگ تعداد غیر مسلم تھی. جب ماحول ہندوستان میں دیکھا، ہندو فوج آئی، دیہاتوں نے ہندو فوج کا ساتھ دیا. اسپین میں جب شمالی علاقوں سے عیسائیوں کی فوج آئی قشتالیہ کی، تو سارے کے سارے دیہاتیوں نے جو غیر مسلم تھے ان کو ویلکم کیا، اور ملک کے 90% علاقے میں ان کا قبضہ ہو گیا. اور مسلمان شہروں کی چار دیواری میں، زمانے میں شہر چھوٹے ہوتے تھے، فصیل ہوتی تھی، اندر سے بند کر لیا، جب تک خوراک اور کھانا اور پانی موجود رہا اور اسلحہ موجود رہا لڑتے رہے. جب خوراک اور ذخائر ختم ہو گئے وہ ہتھیار ڈالنے میں مجبور ہو گئے. ایک شہر گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا. یہ تو ایک محض تدبیری بات میرے سامنے آئی، لیکن جس چیز نے پوری اسپین کی تاریخ میں مسلمانوں کو پریشان کیا وہ قبائلی عصبیت تھی. جب مسلمان عرب قبائل فتح کرتے ہوئے اسپین تک پہنچے تھے، تو اسپین سے پہلے انہوں نے مصر اور پھر لیبیا، پھر الجزائر، پھر تونس اور مراکش، یہ پورا علاقہ فتح کیا تھا. الجزائر اور تونس اور مراکش کی مقامی آبادی بربر کہلاتی تھی. بربر بڑے پرجوش مسلمان تھے. بربر انتہائی غیر معمولی بہادری کے ساتھ اسلام کی فوجوں کی صف اول میں رہے. بربروں نے بہت بڑا علاقہ اسلام کے لیے فتح کیا. بربروں کی وہی کیفیت تھی جو شمالی ہندوستان میں روہیلاؤں کی تھی. روہیلا دراصل پٹھانوں کی ایک بہت بڑی برادری تھی جو مختلف اوقات میں صوبہ سرحد سے جا کے وہاں بستے گئے، اور کافی عرصے تک ان کی زبان بھی موجود رہی اپنی پشتو، لیکن بعد میں پشتو ختم ہو گئی، مقامی زبان یعنی اردو سیکھ لی انہوں نے، لیکن نسلاً وہ پٹھان تھے. اور یہ ہر مسلمانوں کی تحریک میں پیش تھے. لیکن ایک طویل عرصہ ہندوستان میں ایسا گزرا کہ روہیلوں کی حیثیت سپاہی کی اور کارکن کی تو تھی، قائد کی نہیں تھی. قائد یا ایران سے آتے تھے یا ترکستان سے آتے تھے شمال سے. ایک مرحلہ آیا کہ روہیلوں نے محسوس کیا کہ جی کام ہم سے لیتے ہیں، قیادت دوسروں کی ہوتی ہے، بادشاہت دوسروں کی ہوتی ہے. جھگڑا شروع ہو گیا، روہیلوں میں اور ترکوں میں اختلافات ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ دو گروہ میں بٹ گئی. اس سے پہلے تورانی اور ایرانیوں کا ایک گروہ بنا ہوا تھا، پہلے دو گروہ تھے، بعد میں تین گروہ بن گئے. اور اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کا پورا دور دیکھیں تاریخ کا، تو مسلمانوں کے تین گروہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک روہیلوں کا گروہ ہے پٹھانوں کا، ایک تورانیوں کا گروہ ہے یعنی ترکستانیوں کا، سینٹرل ایشینز کا، اور ایک ایرانیوں کا گروہ ہے جو ایران سے آئے تھے جن میں میجورٹی شیعہ تھی. ان تینوں کی جنگوں کا نام، آپس کی جنگوں کا نام مغلوں کی آخری تاریخ ہے، لیٹر مغل ہسٹری یہی ہے. یہی اسپین میں ہوا کہ اسپین سے جب مسلمان جا کے بسے تو اس میں وہ عرب قبائل بھی تھے جو مصر سے گئے تھے، اس میں وہ عرب قبائل بھی تھے جو جزیرہ عرب سے گئے تھے، اس میں وہ بربر بھی تھے جو شمالی افریقہ سے گئے تھے. ان میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، اور جیسے ہمارے پاکستانیوں نے کیا ہے. میں امریکہ گیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہاں ایک چھوٹی سی بستی ہے کہیں، اور وہاں کوئی 800-900 مسلمان رہتے ہیں، جن میں سے کوئی 400 پاکستانی ہیں اور 350 کے قریب یا 400 کے قریب غیر پاکستانی تھے. وہ پاکستانی 6-8 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ اسلامک سینٹر تھے. ایک بریلویوں کا اسلامک سینٹر، ایک ہارڈ لائنر سخت دیوبندیوں کا، ایک ہلکے دیوبندیوں کا، ایک ذرا سخت اہل حدیثوں کا، ایک ذرا ہلکے اہل حدیثوں کا، ایک یہ کراچی والوں کا، ایم کیو ایم والوں کے حامیوں کا، ایک پنجابیوں کا، ایک بنگالیوں کا. اچھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، تو مجھے مختلف اسلامک سینٹروں میں جانے کا اتفاق ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہاں کب تشریف لائے تھے؟ کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک فیملی ایسی تھی جو 1947 سے پہلے وہاں گئی تھی، اور اب اس کی تیسری نسل کا زمانہ تھا. میں نے کہا آپ کی تیسری نسل یہاں ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کے باپ اور ماں یہاں پیدا ہوئے تھے، آپ یہیں مریں گے، آپ کی اولاد یہیں رہے گی، واپس تو نہیں جائیں گے نا ہندوستان، بریلی تو نہیں جا کے بسیں گے نا. کہ بریلی تو وہاں رہ گیا نا ہندوستان میں، اب چھوڑ دیجیے اس کو ہندوستان میں، آپ یہاں کی بات کریں. اب تو آپ نہ آپ کا تعلق مہاجروں سے ہے، نہ پنجابیوں سے ہے، نہ آپ کو پنجابی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے. آپ کو کیا غرض ہے ان پہ لعنت بھیجیے، مہاجروں پہ بھی، پنجابیوں پہ بھی؟ آپ یہاں اپنی مسلمانوں کی، آپ تو یہاں بطور مسلمان کے رہتے ہیں، آپ کی زبان انگریزی ہو گئی، انگریزوں میں آپ نے شادیاں کر لیں، گوروں میں، امریکنز میں، یہیں آپ رہیں گے. آپ کو اس سے کیا بحث ہے کہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں لوگ، کراچی میں کیا کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہ ہمیں نمٹنے دی، ہم نمٹ لیں گے ان سے. آپ کیوں اپنے کو اس میں تقسیم کرتے ہیں؟ ان میں سے چند نوجوانوں کی سمجھ میں آ گئی بات. میں نے کہا آپ اپنے کو امریکن مسلمز کہیے، اگر آپ کا ارادہ یہاں رہنے کا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ آپ 3 پشتوں سے یہاں ہیں، اب آپ نہیں جائیں گے. آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، امریکن شہریت ہے، اردو اور پنجابی اور پشتو اور سندھی آپ سب بھول گئے، وہ آپ کو نہیں آتی، آپ کی اولاد کو بھی نہیں آتی. تو آپ اس بنیاد پہ تفرقہ مسلمان میں کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ بات جو آج امریکہ میں رہنے والے ہمارے بھائی بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے ایک پچھلی گفتگو میں آپ کو ربیعہ اور مضر کا سنایا تھا، مسلمہ کے کنٹیکس میں. وہاں ربیعہ اور مضر کا جھگڑا تھا. ربیعہ اور مضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے تھے، 2 آدمی. ان کی اولاد ایک ربیعہ قبائل کہلاتی تھی، ایک مضری قبائل کہلاتی تھی. اسپین میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے دنیا کے 80 سال کے بعد، اور یہ جھگڑے شروع ہوئے مزید 80-90 سال کے بعد. تو 2 آدمی جو 700 سال پہلے گزرے تھے، جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کی بنیاد پر آپ نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا. اور نئی حکومتیں روزانہ، ملوک الطوائف کا آپ نے نام سنا ہوگا، طوائف الملوکی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہیں سے آیا ہے. طوائف الملوکی اردو میں قلب اضافت کر دیا ہے، ملوک الطوائف، طائفہ کے معنی چھوٹا گروہ، طوائف اس کی جمع ہے. ملوک الطوائف کا مطلب یہ تھا کہ ہر قبیلے نے ایک شہر پہ قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اتفاق پیدا کرنے کی شکل نہیں ہوئی، غرناطہ پر ایک حکومت ہے، قرطبہ پر ایک ہی حکومت ہے، اشبیلیا پر ایک ہی حکومت ہے، بعض اوقات بڑے شہروں کے 2-2 محلوں میں 2-2 حکومتیں قائم ہو گئیں، پھر آپس میں لڑائی. اس سے وہاں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، مقامی لوگوں نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آج کے روزانہ اخبار پڑھ لیجیے گا، آپ پڑھتی ہوں گی، ان اخباروں کی روشنی میں آپ دیکھ لیں. جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا قرطبہ اور غرناطہ کے حکمرانوں کے درمیان، تو دونوں نے جا کے قسطالیہ کے عیسائی حکمرانوں سے مدد طلب کی کہ جی آپ ان کے خلاف ہماری مدد کریں، اور ان سے اسلحہ بھی لیا، ان سے سودوں پر قرضے بھی لیے، ان کی فوجوں کو بھی بلوایا، دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے میں ان کی مدد بھی کی. چنانچہ ایک مسلمان کی مدد سے انہوں نے پہلے ایک شہر پہ قبضہ کیا، پھر دوسرے مسلمان کی مدد سے دوسرے شہر پہ قبضہ کیا، اور تیسرے مسلمان کی مدد سے تیسرے شہر پہ قبضہ کیا. اور یہ سلسلہ تقریباً 125-150 سال تک جاری رہا، اور کسی مسلمان کی عقل پر جو پتھر پڑے ہوئے تھے وہ پتھر دور نہیں ہوئے، اور اس طرح سے ایک ایک کر کے وہ ایک ایک مسلم علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں دیتے گئے. سب سے آخری شہر جو اسپین میں مسلمانوں کی پناہ گاہ رہ گیا تھا. اچھا عیسائیوں نے یہ کیا, کم از کم ہندوؤں نے اتنا کیا کہ جو مسلمان وہاں رہ گئے پھر ان کو انہوں نے برداشت کر لیا, اگرچہ برداشت جس طرح کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہے. آج بھی حیدرآباد دکن میں مسلمان ہیں, آج بھی ہر جگہ مسلمان ہیں وہاں. لیکن اسپین میں جن جن علاقوں پہ عیسائیوں نے قبضہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسلمان کو باقی نہیں رہنے دیں گے, انہوں نے ان علاقوں سے مسلمانوں کو نکالنا شروع کیا. اور جو جو علاقے مسلمانوں کے پاس بچتے چلے گئے سارے مسلمان وہاں کنسنٹریٹ ہوتے چلے گئے. جب دیکھا کہ چھوٹی جگہ میں زیادہ آبادیاں ہیں تو وہ ہجرت کر کے مراکش اور الجزائر اور تونس آتے گئے. آج الجزائر میں, تونس میں, مراکش میں لاکھوں ایسی آبادیاں ہیں جو اوریجنلی اسپین سے آ کے وہاں بسے تھے, چھوڑ گئے, ترک وطن کرنے پہ مجبور ہوئے. بالآخر چھوٹا سا علاقہ رہ گیا غرناطہ کا. وہاں جو صاحب حکمراں ہوئے اس پوری تاریخ کے بعد, ان کا کنسرن کیا تھا کہ جو میرا پرانا محل ہے جو قصر الحمرا کہلاتا ہے, جس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی اور واقعی بڑا خوبصورت ہے, غیر معمولی, دیکھنے کے قابل ہے, کبھی اسپین جانا ہو تو قرطبہ جا کے اس کو ضرور دیکھیں. اس محل کی مرمت کے لیے جو مجھے پیسے درکار ہیں میرے پاس ہیں نہیں, تو مقامی عیسائی بادشاہوں سے انہوں نے قرضے لینے شروع کیے اس محل کی مرمت کے لیے. جس طرح کے گھوڑے میں رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس اس طرح کے گھوڑے نہیں ہیں, میں گھوڑے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے, اس کے لیے قرضہ چاہیے. اس طرح سے ہوتے 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 ایک اسٹیج آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ آپ تو مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ آپ ہمیں آج کل کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں پرائیویٹائز کر دیں یہاں کی حکومت, اور آپ ہمیں ٹھیکے پر دے دیں, غرناطہ کی حکومت آپ ہمیں دے دیجیے ٹھیکے پر, ہم چلائیں گے اور ہر سال آپ کو اتنی رقم دیا کریں گے. جن لوگوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہا, جن لوگوں نے مشورہ دیا, ان کے مشورے کو نہیں مانا گیا, ان کو عہدوں سے معزول کیا گیا, ان میں سے بعض کو قتل بھی کیا گیا, جلاوطن کیا گیا, اور بالآخر وہاں کے آخری عبداللہ یعنی آخری بادشاہ ابو عبداللہ نے یہ شرط تسلیم کر لی اور غرناطہ شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی. اور یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ آج تک اہل یورپ نے مسلمان سے جو وعدے کیے اس طرح کے حالات میں ایک بھی وفا نہیں کیا. اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنا چاہوں تو آپ کو 1000 مثالیں میں اپنی یادداشت سے دے سکتا ہوں سوچ سوچ کر, کہ ایک بھی وعدہ ان 1000 مثالیں بے وفائی کی مختلف یورپی اقوام اور مسلمانوں کے درمیان, ان میں سے ایک یہ بھی سمجھ لیجئے, جب انہوں نے شہر پہ کی چابیاں لے لی اور دروازے کھل گئے, ان کی فوجیں داخل ہو گئی, تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جی آپ شہر خالی کر دیجئے اور شہر سے باہر فلاں گاؤں میں آپ کا کوئی باغ ہے, جاگیر ہے, اس میں جا کے رہیں. اس نے کہا جی یہ تو نہیں طے ہوا تھا, لیکن اب طے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, اب تو شہر ان کا ہے, فوجیں ان کی ہیں, قبضہ ان کا ہے, اب یہ بات ارریلیونٹ ہے کہ معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا طے ہوا تھا. انہوں نے اس کو نکال دیا وہاں سے, اور نکالنے کے بعد ایک قریبی گاؤں میں ایک کوئی حویلی یا بڑا مکان تھا, یہ جو بھی شکل تھی میں نے تو نہیں دیکھا وہ مکان, لیکن الحمرہ میں نے دیکھا ہے, اور الحمرہ کی پہاڑی سے کھڑے ہو کے وہ گاؤں بھی نظر آتا ہے. اب وہ مکانات یا وہ حویلی تو نہیں ہے, لیکن وہ گاؤں نظر آتا ہے جہاں اس کو جا کے اس نے بھیجا تھا. اس گاؤں میں وہ جا کے رہا, جو پینشن دینے کا وعدہ کیا تھا پینشن نہیں دی, جو پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پیسے نہیں دیے. کچھ دن وہاں رہا, اس نے کوشش کی کہ آس پاس کے چند اکا دکا مسلمانوں کو جمع کر کے پھر دوبارہ کوئی قبضہ کرنا چاہے, لیکن یہ جو کوشش تھی یہ کسی اسلام یا مسلمانوں کے مفاد کے لیے نہیں تھی, یہ ذاتی اقتدار کے لیے تھی, ذاتی دولت کے لیے, جو دولت جس حصول کے لیے اقتدار چھوڑا تھا, مسلمانوں کو غلامی میں دیا تھا, اس کا انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. یہاں آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نالائقوں کی اور کام چوروں کی یا مسلمانوں کے غداروں کی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا. جو نیک نیتی سے اگر جس میں ہوتا تو وہ پہلے دن سے سامنے آتا. 40 برس 30 برس ایک آدمی کا کیریئر سامنے ہو اور ہر مرحلے پہ مسلمانوں سے غداری کرتا چلا جا رہا ہو, آخر میں جب اس کے ساتھ غداری ہو تو اسلام یاد آئے, تو ایسا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. اس طرح کی تو ہزاروں مثالیں ہیں. چنانچہ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا. کچھ دن وہ وہاں رہا گاؤں میں, لیکن جب دیکھا کہ کوشش کی تو اسپینئرز نے آ کے اس کو روکا وہاں سے, اور اس گاؤں سے بھی نکال دیا, جلاوطن کر دیا. جب وہ جلاوطن ہو کے اسپین سے سفر کر کے کہ مراکش آ رہا تھا, جب شہر سے تھوڑا سا دور ہوا تو پیچھے پلٹ کے اس نے قصر غرناطہ کو دیکھا, پہاڑی کے اوپر ہے, دور سے نظر آتا ہے, اس کو دیکھ کے وہ رویا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بے وقوف نالائق, جس سلطنت کی تو مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکا, اس کو دیکھ کے عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہے. تو تو والدہ نے اس کو ڈانٹ کے منع کیا. یہ والدہ کا اس کا جملہ مشہور ہے, تاریخ کی ہر کتاب میں آتا ہے, کہ جس سلطنت کی مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکا اس کو دیکھ کے عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہے. اس طرح سے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی, لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمان 100-150 سال مزید زندہ رہے, اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ملی اور اجتماعی وجود برقرار رہے. لیکن جو مظالم ان کے ساتھ ہوئے, جو سختیاں ان کے ساتھ ہوئیں, وہ اتنی ہولناک اور اتنی ہوریبل ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک مزید تفصیلی گفتگو درکار ہے. آپ میں سے جو بہنیں عربی جانتی ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ ایک کتاب ہے انتصار الاسلام فی الاندلس, انتصار الاسلام فی الاندلس, میرے ایک نہایت عزیز اور نہایت محترم اور غیر معمولی فاضل دوست ہیں ڈاکٹر علی قطانی, انہوں نے لکھی ہے. وہ اسپین سے ان کا تعلق تقریباً 20 سالہ ہے, اصل میں مراکش کے رہنے والے ہیں, اور اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دی کہ مراکش میں اپنا ملک چھوڑ کر وہ اسپین جا کے بس گئے. مراکش میں کاروبار کرتے ہیں, مہینے میں ایک ہفتہ اسپین میں رہتے ہیں, ایک ہفتہ مراکش میں رہتے ہیں, 3 ہفتے اسپین میں رہتے ہیں. ایک ہفتے میں اتنا کاروبار کر لیتے ہیں کہ 3 ہفتے کے لیے ان کو کافی ہوتا ہے, اور وہاں انہوں نے تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام کا کام شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری زندگی اس کے لیے وقف ہے کہ میں مراکش میں اسلام اسپین میں اسلام کا احیاء کروں گا. انہوں نے قرطبہ میں ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے ابن رشد اسلامک یونیورسٹی کے نام سے, مجھے بھی اس کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بنایا ہے, میں اسی سے میں کئی بار گیا بھی ہوں. اور انہوں نے وہاں مسلمانوں کو تبلیغ کا کام, تبلیغ کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنا شروع کیا ہے. اس پہ انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے کہ زوال غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, 1980 تک کی تاریخ بیان کی ہے. بڑی دلچسپ کتاب ہے, ہم نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کروایا تھا جب میں دعویٰ اکیڈمی تھا, لیکن وہ چھپا نہیں, چھپ جاتا تو اور زیادہ وائڈر حلقے کے لیے وہ ہوتا. لیکن اس میں ان پورے مظالم کی تفصیلات اور داستان لکھی ہے جو مسلمانوں نے 200 برس تک برداشت کیے, اور 200 برس تک ان کا وجود برقرار رہا, ان کی اجتماعی قبریں تک موجود ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا. صرف ایک مثال میں بیان کرتا ہوں, سن 1990 میں میں اسپین گیا ہوا تھا, 90 یا 91, مجھے سن یاد نہیں رہا, غالباً 90 یا 92 کی بات ہے. تو وہاں ایک شہر ہے جو میڈیٹرینین کے ساحل پر ہے, المیریا میں اسلامک سینٹر ہے, ڈاکٹر علی قطانی ہی کے دوستوں کا بنایا, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں اس کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام میں بھول گیا, لیکن وہ عربی کا لفظ بنی عبدوس کی کوئی بگڑی ہوئی شکل تھی, بے دوس یا بین دوس ایسا کچھ اس کا نام تھا گاؤں کا. وہاں سے کچھ لوگ آئے اسلامک سینٹر, انہوں نے کہا کہ جناب ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں, ہم وہاں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, اور اس مسجد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ بھی دیں اور ایک مؤذن ہمیں مقرر کر دیں, ایک امام مقرر کر دیں, تنخواہ ہم دیں گے. عیسائی تھے وہ, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہم تنخواہ دیں گے اپنی جیب سے, آپ وہاں مسجد بنا دیں جو 5 وقت کی اذان ہوا کرے, اور جس کا چاہے گا جا کے نماز ہی پڑھا کرے گا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں آپ کو مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں یہ روایت مشہور تھی کہ ہمارا گاؤں سارا کا سارا مسلمانوں کا گاؤں تھا, شروع سے ٹریڈیشن فیملی میں چلی آ رہی تھی, اور ہمارے پورے گاؤں کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا, اور کچھ بچے بچ گئے تھے زندہ, کچھ بوڑھے چھپ چھپا گئے تھے, ہم لوگ ان کی اولاد ہیں, باقی پورے گاؤں قتل کر دیا گیا تھا عیسائی قبضے کے دور میں. تو بعض لوگ کہتے غلط ہے, بعض کہتے صحیح ہے, لیکن مشہور تھا. تو پچھلے دنوں ہم کوئی تعمیر وہاں کروا رہے تھے, تو ہم نے اس کے لیے بنیادیں کھودنی شروع کی, تو وہاں سے اجتماعی طور پر قبر برآمد ہوئی جس میں کوئی 100-150 ڈھانچے انسانی جسم کے نکلے. تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ وہ اجتماعی قبر ہے جو ہمارے لوگوں کی بنائی گئی تھی, ہمارے آبا اجداد کی. لیکن کچھ نے کہا نہیں, کچھ اور ہوگا, کچھ نے کہا جنگ ہوئی ہوگی, کچھ ہوا ہوگا اس طرح کے. اس میں ایک خاتون کا ڈھانچہ ملا جو یعنی کمر کے بل یعنی الٹی پڑی ہوئی تھی, باقی تو سیدھے تھے ڈھانچے, وہ الٹی تھی, اور اس کے نیچے ایک چھوٹا ڈھانچہ ملا جو ایک بچے کا تھا, جس سے یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوگا, اور اوپر سے وہ تیر یا کچھ مار رہے ہوں گے نیزے یا بندوق جو بھی ہتھیار ہوگا, تو بچے کو بچانے کے لیے وہ الٹی ہو گئی اس کے اوپر کہ بچے کو زد نہ لگے. اس طرح سے اس کے نیچے بچے کا چھوٹا ڈھانچہ تھا, اس کے اوپر خاتون کا الٹا ڈھانچہ تھا. لیکن اس کی بھی تعویل ہو سکتی تھی, بعض لوگوں نے کہا نہیں جی یہ کچھ اور بات ہوگی, جو قتل میں فوج میں ہوا ہوگا. کچھ لوگوں کے سینے سے قرآن پاک کے اوراق چپٹے ہوئے نکلے جو ابھی تک موجود تھے, جو دریافت ہوئے, جس کے بعد اس میں شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ یہ سارے کی ساری مسلمانوں کی لاشیں تھیں. تو اس میں پھر جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان شہداء کی یاد کے لیے ایک مسجد بنائیں گے. اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے اس وقت تک, سنا ہے کہ بعد میں بعض لوگوں نے کر لیا ان میں سے. ہم ان کی یادگار میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, اور جس آواز یا جس پیغام کی خاطر انہوں نے جان قربان کی وہ ان کے کانوں میں پانچ وقت پہنچا کرے. تو ہم نے مسجد ہم بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, تو آپ ہمیں آ کے مشورہ دیں. بلکہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ میں فلاں تاریخ کو اس کا سنگ بنیاد رکھنے میں شریک ہوں, لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں واپس آ گیا. لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی سختی وہاں مسلمانوں نے برداشت کی, اور اب ایک نئی رو وہاں پیدا ہو رہی ہے حالات کی تبدیلی کی, جس کا ایک اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعے سے کر سکتے ہیں. ایک جگہ ہے وہاں القبرہ, کوئی اوریجنل لفظ تھا اس کا معرب القبرہ ہے. وہاں کے میں اسلامک سینٹر میں گیا تو اوپر مینارے میں لاؤڈ اسپیکر کو خراب تھا, تو وہ ایک شخص اس کو ٹھیک کر رہا تھا, الیکٹریشین, کوئی 50 لیٹ 40 اس کی ایج تھی. تو تھوڑی دیر میں وہ نیچے اتر کے آیا تو مجھ سے ملا. میں نے کہا بھائی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں, میرے بچے کو آپ مسلمان کر لیں چاہیں تو. اس کا 6-8 سال کا بچہ تھا اور وہ اس مسجد کا مؤذن تھا, ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا بیٹا اذان سنا. اس نے اذان سنا, اتنی خوبصورت اذان دی اس بچے نے, کو 5 یا 6 سال کا بچہ تھا, کہ اس سے زیادہ خوبصورت اذان میں نے کسی مسلمان بچے کی نہیں سنی. باپ نے کہا کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں, اس کو لے جائیں پاکستان, اپنے یہاں یونیورسٹی میں پڑھائیں, اور جب یہ عالم ہو جائے اس کو بھیج دیں یہاں کے تبلیغ کرے گا, اس وقت میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. یعنی کوئی رکاوٹ اب وہاں تبلیغ اسلام میں نہیں ہے, اور نئی نسل بڑی کامیابی کے ساتھ دوبارہ اسلام کے لیے ون اوور کی جا سکتی ہے اگر وہاں کام کرنے والے ہوں اور اسپینش زبان جاننے والے ہوں. کبھی موقع ملے گا تو اسپین کے بارے میں مزید مشاہدات آپ کو بیان کروں گا. مجھے ٹھیک 12:30 بجے یہاں سے نکلنا تھا, 12:30 سے 5 منٹ اوپر ہو گئے, میں جانا چاہتا ہوں. خدا حافظ.